وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا مدينة العلم وعلي بابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بذات مني من آذاها فقد آذاني. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے. مجھ سے پہلے میرے انتہائی مخدوم اور فاضل دوست اور بھائی حضرت مولانا حق نواز صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے صحابہ کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. میں بڑا لمبا سفر کر کے کافی دیر کے بعد آپ حضرات کے سامنے پہنچا ہوں. طاہر جامی صاحب میرے دوست ہیں اور ان کا شدید اصرار تھا کہ ولادت علی کانفرنس میں آپ ضرور شریک ہوں. تو بہرحال صورت حال ہمارے آنے کی ایسی تھی کہ طوفان اور بارش کی موجودگی میں ہم یہاں پہنچے ہیں، اس لیے تاکہ یہاں حاضری ہو جائے اور ساری زندگی کا آئر صاحب کا ضلع بھی ہمارے سر میں رہے. میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے سے وقت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلیل القدر بھائی اور داماد حضرت علی کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے. یہ بات ذرا ذہن میں، 124,000 انبیاء کے بعد، ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد کائنات میں سب سے اونچا درجہ علی کا ہے رضی اللہ. اور یہی صحیح معیار ہے، ورنہ حضرت علی کے بارے میں جو بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی، اگر وہ بات آپ کے اور ساری دنیا کے ذہن میں ہو تو کوئی دنیا کا فرقہ گمراہ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا علی تیری مثال، اے علی تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی ہوگی. صحابہ حیران ہوئے کہ حضور نے علی کی مثال عیسیٰ بن مریم کی فرمائی. فرمایا اے عیسیٰ، اے علی تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی ہوگی جس کے ساتھ ایک طبقے نے بغض رکھا اور ایک طبقے نے عیسیٰ کو خدا مان لیا. عیسیٰ کی وجہ سے دو طبقے گمراہ ہوئے، تیری وجہ سے بھی امت میں دو طبقے گمراہ ہوں گے. دنیا نے دیکھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نعوذ باللہ ذلیل انسان تک لکھا، لیکن دوسری طرف عیسائیوں کو دیکھو کہ انہوں نے عیسیٰ کو اتنا بنایا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. حضور نے فرمایا نہ یہودی جنت میں جائے گا نہ وہ عیسائی جنت میں جائے گا جب تجھے خدا کا بیٹا عیسیٰ کو بناتا ہے. اے علی تیری مثال میری امت میں یہی ہوگی. آج دنیا کے اندر ایک فرقہ تبت اور بلتستان میں رہتا ہے جو علی کا نام جوتے کے نیچے لکھنا فخر سمجھتا ہے، اور ایک طبقہ اور ہے جو تاریخ کی روشنی میں علی کو بزدل بناتا ہے، علی کو را کہتا ہے. ایک طبقہ حضرت علی کا نام جوتے میں رکھتا ہے اور دوسرا طبقہ علی کو مشکل کشا کہتا ہے،
علی کو حاجت روا کہتا ہے، علی کو معصوم علی الخطا کہتا ہے، علی کو خدا کی مسند پہ بٹھاتا ہے، علی کو نبوت کی مسند پہ بٹھاتا ہے، علی کو اسے اپنے مرتبے سے اونچا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. حضور نے فرمایا علی تیری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، جب تجھے بڑھائے گا ضرورت سے زیادہ وہ بھی جہنم میں جائے گا، جب تجھے گھٹائے گا ضرورت سے زیادہ وہ بھی جہنم میں جائے گا. آج تجزیہ کر کے دیکھو، ایک شیعہ کا فرقہ ہے جو علی کو خدا بناتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، ایک خارجیوں کا فتنہ ہے جو علی کا نام جوتوں میں رکھتا ہے، لیکن درمیان میں ایک طبقہ اہل سنت کا ہے جو علی کو نہ خدا بناتا ہے نہ برا کہتا ہے، علی کو چوتھے نمبر پہ رکھتا ہے، علی کو دنیا میں اونچا کام بتاتا ہے، علی کی عظمت کو دنیا میں بلند کرتا ہے. اور وہ طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی مشکل کشا نہیں، علی حاجت روا نہیں، علی معصوم علی خطا نہیں، لیکن علی شہر علم کا تاجدار، علی اقلیم زہد کا شہریار، علی سلطنت فکر کا، سلطنت فقر کا بادشاہ، علی علم صرف اور نحو کا بانی ہے، علی چاروں نقش بندی سہروردی کاری اور چشتی سلسلوں کا بانی ہے، علی اسلام کی تاریخ کا وہ درخشندہ ستارہ ہے کہ جس سے بہتر فیصلہ کرنے والا مدینے میں کوئی نہیں. علی وہ انسان ہے کہ جس کو پیغمبر نے اپنی بیٹی عطا فرمائی، علی وہ انسان ہے جس نے بچپن میں سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، علی وہ انسان ہے کہ جس نے 27 جنگوں میں ایک جنگ جنگ تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں پیغمبر کے جو علی ہم کام رہا، علی وہ انسان ہے جس نے غزوہ خندق میں عمر بن عبد الود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، علی وہ انسان ہے کہ جس نے خیبر کے اندر مرب کا سر اڑا دیا، علی وہ انسان ہے جس نے خیبر کے اندر ایک کوٹ فتح کر کے دنیا کو بتا دیا کہ 40 آدمی جو دروازہ اکھاڑ نہ سکتے تھے، علی نے اس کو اکیلے اکھاڑ کر ہاتھوں پہ اٹھا لیا، اور جن نے کہا کہ علی سے بہتر اور علی سے بہادر اس وقت کوئی نہیں. علی وہ عظیم انسان ہے کہ جو مرحب کے ساتھ میدان میں لڑتا ہے، علی وہ انسان ہے جو مرحب کے ساتھ پہلوانی پہ آتا ہے. تو میرے دوستو، جب علی اور مرحب کی پہلوانی ہوتی ہے، دنیا نے دیکھا کہ وہ مرحب کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، میری 50 سال کی عمر ہے، تو کل کا بچا میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ تو علی نے جواب دیا تھا، انا الذی رمتنی امی حیدرا کلیت غابات کریہ النظرا، او لوگو میں خود یاد رکھ، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ علی ہوں کہ جس طرح ایک جھاڑی کے اندر سے شیر نکل کر حملہ آور ہوتا ہے، اس طرح میں حملہ آور ہوں گا اور تیرے قدموں کو کاٹ دوں گا، تیری بہادری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور جس وقت علی نے اس مرحب کو گرایا، اس مرحب نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرام. حضرت علی کے بارے میں میرے دوست ایک بات تصدیق تک پہنچی ہے، اس پر بہت لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن عام طور پر مورخین اور محدثین اس بات کو قبول کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت علی کل 4 بھائی ہیں، ابو طالب ان کے والد ہیں، ابو طالب کا نام ہے عبد مناف. کیا نام ہے؟ ابو طالب کا نام عبد مناف ہے. علی کے بڑے بھائی کا نام ہے طالب، جو فوت ہو گئے تھے پہلے ہی. دوسرے بھائی ہیں جعفر، تیسرے بھائی ہیں عقیل، اور چوتھے خود علی ہے. علی سب سے چھوٹے بھائی. علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور خانہ کعبہ میں اس مقام پر ہوئی ہے، خانہ کعبہ میں ان دنوں میں حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے کہ جس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے جاتے تھے، 360 بتوں کی پرستش ہوتی تھی. حضرت علی کی والدہ کا نام فالتہ فاطمہ بنت اسد ہے. فاطمہ بنت اسد کسی کام کی غرض سے وہاں گئی ہوگی اور وہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو خانہ کعبہ میں پیدائش یہ ایک اتفاقی بات ہے. بعض لوگ مبالغہ کرتے ہیں، جس طرح وہ مبالغہ کر کے علی کو مشکل کشا بنا دیتے ہیں، علی کو حاجت راہ کہہ دیتے ہیں، اسی طرح وہ حضرت علی کی اس بات کو کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس بات کو بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ جی شیر خدا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا, جو کعبے میں پیدا ہو خلیفہ اول وہی ہوتا ہے. ان پاگلوں کو یہ پتا نہیں کہ کعبے میں پیدا ہونا فضیلت نہیں ہے, کعبے میں پیدا ہونا ایک اتفاقی بات ہے. کعبے میں پیدا ہونا اگر فضیلت کی جگہ ہوتی تو خدا اپنے پیغمبر کو بھی کعبے میں پیدا کرتا, خدا اپنے نبی کو بھی کعبے میں پیدا کرتا. 1,24,000 نبی کعبے میں ہی پیدا ہوتے. اگر کعبے میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہوتی تو آمنہ کا در یتیم اپنے گھر میں پیدا نہ ہوتا, وہ بھی کعبے میں پیدا ہوتا. آمنہ بھی کعبے میں آتی, حضور کی پیدائش بھی وہاں ہوتی. ابھی کعبے کے اندر پیدا ہونا ایک اتفاقی بات ہو سکتی ہے, اس لیے کہ کعبہ کوئی میٹرنٹی ہو تو نہیں تھا, کعبہ کوئی ولادت خانہ تو نہیں تھا, کعبہ تو عبادت خانہ تھا. تو عبادت خانے میں ایک عورت کسی کام سے آتی ہے, وہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کو آپ فضیلت کی بات سمجھنے لگ جاتے ہیں. اصل میں یہ انہی لوگوں کا حوصلہ ہے کہ جن کے نزدیک علی کا درجہ نبی سے بھی بلند ہے, جو علی کا درجہ نبی سے اونچا کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی نبی تو کعبے میں پیدا نہیں ہوئے اور علی کعبے میں پیدا ہوئے, اس لیے علی کا مقام نبی سے بھی زیادہ ہے. اور حضور پہلے فرما چکے ہیں علی لری وجہ سے وہ فرقہ بھی گمراہ ہوگا جو مبالغہ کرے گا محبت میں, وہ بھی گمراہ ہوگا جو مبالغہ کرے گا تیرے اختلاف میں. میرے دوستو یہ پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت اس فرقے کو گمراہ کر ثابت کر دیا تھا. اس لیے یہ ولادت کی بات کو کوئی خلافت پر قیاس کرے, ولادت کی بات کو کوئی علی کے پہلے نمبر پر قیاس کرے, اس سے بڑا دھوکہ اور اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. حضرت علی کی پیدائش 13 رجب کو, کس تاریخ کو؟ 13 رجب. 13 رجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شک سے, یعنی جب حضور نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اس سے 6 سال پہلے, ایک روایت میں ہے کہ 8 سال پہلے, علامہ سیوطی نے یہاں تک لکھا ہے کہ 7 سال پہلے جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی, اس 7 سال پہلے اور 8 سال پہلے یا 6 سال پہلے. صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بعثت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئے, یعنی جس وقت حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت علی کی عمر 6 سال تھی. حضرت علی 6 سال کے بچے تھے, اور 6 سال کے بچے کے سامنے جب حضور کے کلمے کی بات آئی تو حضرت علی نے پہلے فرمایا کہ میں اپنے والد سے پوچھوں گا. والد نے کہا تیری مرضی ہے تو اچھی بات ہے, اگر ماننا چاہتا ہے مانگ لے, نہیں ماننا چاہتا تو کوئی مجھے عذر نہیں ہے, مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. گویا کہ ایمان لانے میں اس بچے نے جس کی عمر 6 سال ہے اپنے والد سے پوچھ لیا, ٹھیک ہے بھائی بچے نے اب سے پہلے کلمہ پڑھ لیا, پہلے بھی مان لیتے ہیں. لیکن علی المرتضیٰ کے 6 سال کی عمر کا کلمہ, یہ تو تمہیں یاد آتا ہے کہ علی نے 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ لیا, علی پیغمبر کا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا تھا. لیکن ایک بات پر تو غور تم نے کیا ہوتا کہ علی کی عمر 6 سال ہے اور 6 سال کا بچہ حضور کے گھر سے کھاتا پیتا ہے, جس کے گھر سے کھاتا پیتا ہے اس کا اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا تو کوئی بڑی بات بھی نہیں بنتی. اس لیے جس نے بڑی بات کا دنیا کے سامنے اظہار کیا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کی عمر 38 سال ہے اور کپڑے کا سب سے بڑا تاجر ہے, اس کے کلمہ پڑھنے پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا, علی کے 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے پہ تعجب ہوتا ہے, اور جس کے گھر سے کھاتا ہے اس کا کلمہ پڑھا کیا کمال. اور مرتبہ اپنا ہے, اور مرتبہ اپنی جگہ موجود ہے. اس میں کیا شک ہے کہ علی نے 6 سال کی عمر میں بھی کا کلمہ پڑھا, لیکن علی کے 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے سے تعجب اس لیے نہیں ہوتا, جس کے گھر سے کھاتے ہیں اسی کا کلمہ پڑھتا ہے اور جس کے گھر سے کھاتے. اور پھر ایک اور بات ہے, صرف حضرت علی کی بات نہیں, حضرت خدیجہ کی بات ہے کہ حضرت خدیجہ حضور کی بیوی ہے, حضرت خدیجہ نے تو علی سے بھی پہلے نبی کا کلمہ پڑھا, تو بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہ ہوئی. ام ایمن حضور کی رضائی ہونا ہے تو والدہ نے بیٹے کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہ ہوئی. زید بن حارثہ حضور کے غلام ہے, غلام نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہ ہوئی. اور بچہ کلمہ پڑھے بڑی بات نہیں, بیوی کلمہ پڑھے بڑی بات نہیں, اور غلام کلمہ پڑھے بڑی بات نہیں, ماں بیٹے کا کلمہ بڑے بڑی بات نہیں. اس لیے ابو جہل کو ان کے کلمہ پڑھنے پہ تکلیف نہیں ہوئی, عتبہ کو تکلیف نہیں ہوئی, شہبہ کو تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جس وقت ایک کپڑے کا تاجر ابو بکر محمد کی جھولی میں آتا ہے تو مکہ کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا ہے. کلمہ پڑھے گا میرے دوستو, حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ, حضرت علی کی فضیلت. ایک میں بات تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہی انشاءاللہ میں اس تھوڑے سے وقت میں بیان کروں گا, لیکن حضرت علی کے فضائل کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہمارے لوگوں میں ہیں
مثلا ایک یہ غلط فہمی ہے پیدائش کے بارے میں کہ پیدائش کو بنیاد بنا کر پہلی خلافت کی بات کرتے ہیں، یہ بھی جہالت ہے. اور ایمان پیدائے اس کو بنیاد بنا کر پہلی خلافت کی بات کرتے ہیں، یہ بھی پرلے درجے کی جہالت ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، توجہ کریں، حضور نے فرمایا الفاطمہ بعزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو تنگ کیا. ایک راسبی مجھے کہنے لگا کہ یہ بات حضور نے ابو بکر کے بارے میں فرمائی ہے، حضور کو پتا تھا کہ ابو بکر نے میری بیٹی فاطمہ کو تنگ کرنا ہے، اس لیے حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا. میں نے کہا حضور کو علیحدہ حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، ابو بکر تو ہر وقت نبی کے ساتھ تھے، حضور پہلے ویسے ہی ابو بکر تو فرما دیتے کہ ابو بکر دیکھنا میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا، ویسے فرما سکتے تھے، لیکن حضور کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جہالت کی حد ہو گئی کہ الفاطمہ تو بعزت منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا. یہ حدیث فرمائی کس کے لیے؟ لیکن فیٹ ابو بکر صدیق پر کر دی گئی. حضور آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث حضور نے کس موقع پہ فرمائی؟ کہ جب حضرت علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلی آئیں، حضور نے پوچھا فاطمہ کیوں ناراض ہے، تو فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان، جس گھر میں رہتی ہوں اسی گھر میں اگر آپ کے دشمن کی بیٹی رہے تو پھر کیا میرا گزارا ہوگا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں رہتی ہوں اس گھر میں علی المرتضیٰ ابو جہل کی لڑکی کو لانا چاہتے ہیں، اور علی المرتضیٰ نے آپ کے چچا داد بھائی نے ابو جہل کی لڑکی سے منگنی کر لی ہے، منگنی ہو چکی ہے، نکاح کی بات ہو چکی ہے، اور جس گھر میں ہوں اس گھر میں ابو جہل کی لڑکی آئے گی تو کیا بنے گا. اس وقت حضرت فاطمہ نے یہ بات حضور کو بیان فرمائی، اسی وقت حضور نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا، اے علی تجھے پتا نہیں الفاطمہ تو بعزت منی من آزاہا فقط آزاہا، کہ فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا. جب حضور کی حدیث حضرت علی نے سنی تو اسی جگہ پر شادی کا ارادہ ترک کر دیا. چنانچہ حضرت فاطمہ کی پوری زندگی میں حضرت علی نے کسی اور بھی سے نکاح نہیں کیا. یہ بھی حضرت علی کا اعزاز ہے کہ پیغمبر کی خواہش پر علی نے عمل کیا. حضرت علی کی فضیلت تو یہ بنے گی کہ علی المرتضیٰ نے نبی کی خواہش پر عمل کیا، نبی کے حکم پر عمل کیا، نبی کو ناراض نہیں کیا، اپنی خواہش کو قربان کر دیا، لیکن پیغمبر کی خواہش پر علی نے عمل کیا. لیکن حدیث غلط محفل میں مستعمل ہوتی الفاطمہ تو بعزت منی. اور اس کے علاوہ میرے دوستو ایک بات یہ یاد کے رہنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام چار باتوں میں تمام صحابہ سے بلند. حضرت علی کا مقام چار باتوں میں سب سے زیادہ بلند. ایک بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور کے گھر پر ورش پاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملتا کہ کسی نے نبی کے گھر پر ورش پائی ہو، نبی کے گھر سے کھایا ہو. دوسری فضیلت حضرت علی کی ہے کہ حضرت علی سے اچھا فقیر، حضرت علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. کئی مسئلے ایسے ہوتے کہ حضور کے پاس فیصلہ آتا، حضور فرماتے ایسا فیصلہ علی کرے. کئی ایسے مسئلے ہوتے کہ ابو بکر صدیق کے دور میں کوئی مسئلہ اگر پیش آتا ابو بکر فرماتے فیصلہ علی کرے گا. عمر فاروق کے دور میں کئی ایسے مسئلے پیش آئے کہ حضرت عمر حضرت علی کو فیصلے کے لیے کہا. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے، یہ دوسرا اعزاز. تیسری بات یہ سب سے اہم ہے، حضور علیہ السلام کی وہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا اما ترضا یا علی ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے لیے اس طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون ہے، یعنی جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون تھا اسی طرح میرے لیے تو ہے. یہ اعزاز اور کسی کو نہیں کہ حضور نے کسی نبی کا ذکر کر کے اس کے ساتھ مشابہت فرمائی ہو. یہ حضرت علی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے مشابہت فرمائی ہے کہ علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہمارا. لیکن اس حدیث سے لوگوں نے مطلب غلط لیا کہ دیکھو موسیٰ کے بعد چونکہ ہارون کا درجہ تھا اس لیے حضور کے بعد درجہ علی کا ہونا چاہیے اس حدیث کی بنیاد پر. لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر حضور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ہارون آئے، تو درجہ کیسے بعد میں ہو گیا؟ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث حضور نے کس موقع پر فرمائی. حضور علیہ السلام نے جنگ تبوک کے موقع پر
جنگے تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا علی مدینہ منورہ میں جنگے تبوک میں تو میرا جانشین ہے، میرا قائم مقام ہے، علی مدینے میں رہ گئے۔ جب وہ لشکر چلا گیا جنگے تبوک والا جس کی تعداد 30,000 تھی، 250,000 رومیوں کے ساتھ جس کا مقابلہ تھا، تو حضرت علی نے مدینہ کی عورتوں نے کہا کہ اے علی آپ کتنے بہادر ہیں، آپ کو پیغمبر جہاں عورتوں میں چھوڑ کر چلے گئے، یہ بات بہادری کے خلاف ہے، آپ کی جرات کے خلاف ہے۔ حضرت علی کو اتنا جوش آیا جہاد کا کہ حضرت علی نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کر اس لشکر پیچھے چل پڑے، مقام جرف پر پہنچے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے علی میں تو تجھے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر آیا تھا، تو میرے پیچھے چلا آیا۔ تو حضرت علی نے جواب دیا، یہ لفظ تبری میں موجود ہے، حضرت علی نے فرمایا اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اے پیغمبر آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر آ گئے۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا اما تردا یا علی ان تکون منی بمن دلتی هارون من موسى، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو اپنا بھائی ہارون کو بھائی سمجھ کر پیچھے چھوڑ کر آ گئے، تو اسی طرح میں تبوک میں آیا تو تجھے اپنا بھائی سمجھ کر میں مدینہ میں چھوڑ کر آیا۔ تو یہاں سے خلافت اول کیسے ثابت ہوگی؟ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جب آپ کو چلے گا، یہ تین اعزاز ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، اور چوتھا اعزاز وہ سب سے بڑا ہے، وہ اور کائنات میں کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ توجہ کریں، حضور علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 جنگوں میں شرکت کی۔ علی المرتضیٰ بدر میں آئے تو حضرت علی نے بدر میں نوش منانے رسول کو قتل کیا، بدر کے میدان میں حضرت علی کے وار سے 9 نبی کے دشمن قتل ہوئے، احد کے میدان میں 7 نبی کے دشمن علی کی تلوار سے قتل ہوئے، خندق کی لڑائی میں عمر بن عبد الود مشرک اور سب سے بڑا پہلوان تھا، علی المرتضیٰ کی تلوار سے ذبح کر دیا گیا۔ یہ اسی طرح حضرت علی نے خیبر کے مارکے میں جس وقت 10-12 بے بڑے قلعے تھے، ان 12 قلعوں میں 11 قلعے فتح ہو گئے، ایک علاقہ اس کو تمام صحابہ جا کر فتح کرنے لگے، وہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کل کو میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا۔ دوسرا دن ہوا، تمام صحابہ آ گئے لیکن حضرت علی نہ آئے۔ حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ پتا چلا کہ علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی المرتضیٰ کو بلایا گیا۔ حضرت علی سے پوچھا علی تو کیوں نہیں آیا؟ فرمایا میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ پیغمبر نے نبوت والا لحاظ اس علی کی آنکھوں لگا دیا، وہی لحاظ لگایا جو کسی وقت صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا گیا تھا، وہی لحاظ لگایا جو جابر ابن عبداللہ کی ہڈیا میں لگا ڈالا گیا تھا، وہی لحاظ پیغمبر نے علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا۔ علی فرماتے ہیں کہ جب نبی کا لحاظ لگا آگے ایسی ہو گئی جیسے زندگی میں کبھی تکلیف نہیں آئی۔ اور یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ علی مختار کل نہیں ہے، علی معصوم علی خطا نہیں ہے، علی مشکل کشان ہے۔ جب علی کی مشکل علی کو مشکل آتی ہے، علی کی آنکھ میں تکلیف آتی ہے تو مشکل کشائی علی اپنی مشکل کشائی خود تو کر نہیں سکے، بلکہ پیغمبر کا معجزہ ثابت ہوا کہ نبی کا لحاظ علی کی آنکھوں میں لگا، یہی سے پتا چل گیا کہ مشکل کشا اللہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے دوستوں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں بہادری کے جوہر دکھائے، احد میں بہادری کے جوہر دکھائے، خندق میں بہادری کے جوہر دکھائے، ذوالحشیرہ میں بہادری کے جوہر دکھائے، جنگ موتا میں علی نے بہادری کے جوہر دکھائے، غزوہ خیبر میں علی بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، غزوہ حنین میں علی بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، صلح حدیبیہ میں علی بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، فتح مکہ میں علی جرأت و بصالت کے سبق کی دنیا کو پڑھاتا ہے، اور یہ 27 جنگوں میں 26 جنگوں میں علی المرتضیٰ برائے راست شریک ہے۔ ہر موقع پر علی کی بہادری کے نقش پوری دنیا کے سامنے روشن ہو گئے ہیں۔ یہ علی کا اعزاز ہے کہ 27 جنگوں میں 26 جنگوں میں علی شریک ہے۔ اور اس کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ بنے، صدیق اکبر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلیفہ رہے، اور اس پوری مدت میں علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کے 78 نگران ہے، ابو بکر صدیق کے پرائم منسٹر ہاؤس کے نگران ہے، علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کا مشیر ہے، ابو بکر صدیق کا وزیر ہے۔ گویا کہ جو دور جو اصلاحات صدیق کے دور میں ہوئی ان اصلاحات میں بھی شیر خدا علی کا حصہ ہے۔ اور جب عمر فاروق خلیفہ بنے، 10 سال کی مدت میں جب فاروق اعظم نے 3700 علاقوں کو فتح کر کر لیا تو ان 36 علاقوں کی فتوحات کے اندر بھی حضرت علی کا حصہ ہے. کیونکہ علی المرتضیٰ عمر فاروق کے دور میں بھی وزیر ہے اور مشیر ہے. حضرت عثمان غنی نے جب 44,00,000 مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرا دیا اور حضرت عثمان نے 46,000 علاقوں کو جب فتح کر لیا تو اس موقع پر بھی علی المرتضیٰ عثمان غنی کے وزیر ہیں, عثمان کے مشیر ہیں. گویا تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ علی نبوت کے 23 سالوں میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہے, صدیق کے 2 سالوں میں علی مدارت کا قلم دان اٹھاتا ہے, عمر فاروق کے 10 سالوں میں علی المرتضیٰ مشیر ہونے کی حقیقت سے پوری دنیا کی فتوحات حصہ ڈالتا ہے, اور عثمان غنی کی خلافت کے دور میں 12 سال تک علی المرتضیٰ عظمت و بصارت اور جرأت و بصارت کے اندر حصہ ڈال کر دنیا میں اپنی عظمت کا لوہا منواتا ہے. یہ اعزاز علی المرتضیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملا کہ علی 23 سال میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہے, 2 سال میں صدیق اکبر کا مقتدی ہے اور مشیر ہے, اور 10 سال میں عمر فاروق کا مشیر ہے, 18 سال تک عثمان غنی کا مشیر ہے. یہ اعزاز 140,000 صحابہ میں کسی اور کو نہیں ملا. علی کو تلاش کرنا ہے, علی آپ کو صدیق کے پاس ملے گا. علی کو تلاش کرنا ہے, علی آپ کو ملنگوں کے گراؤنڈوں میں نہیں ملے گا, علی آپ کو متاروں میں نہیں ملے گا, علی آپ کو کسی امام بگاڑے میں نہیں ملے گا, علی آپ کو مسجد میں ملے گا. علی آپ کو مسجد میں ملے گا. ہمیں نظر آتا ہے کہ علی صدیق کے پاس ملے گا. ہمیں نظر آتا ہے کہ علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر سے جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, صرف ایک بات پر کوئی آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا. حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں, کتنی بیویاں؟ حضرت علی کی پہلی بیوی ہے فاطمہ بنت محمد, 3 لڑکے 3 لڑکیاں ان سے. دوسری بیوی کا نام ہے امامہ. دوسری بیوی کا نام کیا ہے؟ امامہ بنت زینب. یہ حضرت علی کی دوسری بیوی ہے امامہ بنت زینب. تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ شیعہ لوگ کہتے ہیں حضور کی بیٹی ایک ہی. اگر حضور کی بیٹی ایک تھی تو میں دنیا رفت سے چہر کو چیلنج کرتا ہوں کہ بتاؤ علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی امامہ کون تھی. ٹھیک ہے, اگر علی کی حضور کی بیٹی ایک تھی تو امامہ کون تھی؟ کبھی اس پر بھی غور کیا؟ حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت آیا تو علی رونے لگے, کتابوں میں موجود ہے. حضرت فاطمہ نے پوچھا علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا تیری وفات پا تیرے جانے کے بعد مجھے تیرے جیسی خدمت والی عورت نہیں ملے گی. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی, اے علی, اگر میرے جیسی عورت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو میری وفات کے بعد میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ جوان ہو چکی ہے, وہ بھی بھانجی ہے, میری وفات کے بعد ان کے ساتھ شادی کرنا. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد امامہ کے ساتھ شادی کی. اب دیکھو امامہ کے ساتھ جب علی شادی کرتا ہے تو علی المرتضیٰ کے گھر میں ایک نبی کی بیٹی, ایک نبی کی بیٹی فاطمہ تھی, ایک نبی کی نواسی امامہ آ گئی. اب دیکھو جب علی کے گھر میں امامہ آئی تو وہ زینب جو پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی ہے وہ علی المرتضیٰ کی ساس بنی, وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے اور علی کی ساس بنی. اور تمہیں پتا ہے کہ ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے, ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے. پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی فاطمہ علی کی بیوی ہے, ایک بیٹی ساس ہے علی کی. گویا کہ جو ساس ہے وہ تو علی کی ماں کہلائی. یار لوگوں نے نبی کی علی المرتضیٰ کی بیوی کو تو یاد رکھا, علی کی ماں کو بلا دیا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ زینب علی کی ساس ہے, زینب علی کی, تو ساس کو بلاتے ہو, بیوی کو یاد رکھتے ہو, اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اگر یہ زینب ساس نہیں تو مجھے بتاؤ, اور زینب ساس نہیں تو امامہ کس کی لڑکی ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جب غنیمت کا مال جنگ بدر میں حضور تقسیم کرنے لگے, حضور کی گود میں جو بچی آ کر بیٹھی وہ بچی کون سی تھی؟ جس کے گلے میں پیغمبر نے ہار ڈالا وہ بچی کون سی ہے؟ وہ بچی یہی امامہ تھی, وہ بچی یہی زینب کا ہار اسی بچی کے گلے میں ڈال دیا. کیوں؟ جو پیغمبر نے جہیز میں زینب کو دیا, وہی ہار جب پیغمبر نے دیکھا تو نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے. پیغمبر نے وہ ہار اٹھایا اور صحابہ سے کہا یہ میری بیٹی کا ہار ہے, تو صحابہ نے حیرانی کا اظہار کیا. حضور علیہ السلام نے وہی ہار لے کر زینب کی بیٹی امامہ کے گلے میں ڈال دیا. مجھے بتاؤ کہ امامہ کو اتنا مرتبہ حاصل ہے کہ امامہ علی المرتضی کی بیوی بنتی ہے اور پھر اسی امامہ کے بطن سے علی کے دو بچے پیدا ہوئے. کتنے بچے پیدا ہوئے؟ اسی امامہ کے بطن سے علی کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ایک بچے کا نام ہے زید ابن علی اور ایک کا نام ہے یحییٰ بن علی. مجھے بتاؤ کہ اگر علی المرتضی اگر حضرت حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے صرف فاطمہ تو امامہ کس کی بیٹی ہے اور زید ابن علی اور یحییٰ بن علی کس کے لڑکے ہیں کس کے نواسے ہیں؟ ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کی ایک صاحبزادی فاطمہ علی المرتضی کی بیوی ہے ایک صاحبزادی زینب علی المرتضی کی صاحبزادی ٹھیک ہے توجہ کریں ایک علی المرتضی کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت محمد دوسری بیوی کا نام ہے امامہ بنت زینب تیسری بیوی کا نام ہے ام البنین بنت حرام تیسری بیوی چوتھی بیوی کا نام چوتھی بیوی کا نام ہے لیلہ بنت مسعود پانچویں بیوی کا نام ہے مخبہ بنت امرؤ القیس چھٹی بیوی کا نام ہے ممیاس بنت امرؤ القیس اور ساتویں بیوی کا نام ہے ام حبیبہ بنت ربیعہ ام حبیبہ بنت ربیعہ ام حبیبہ بنت یہ ساتویں بیوی اور آٹھویں بیوی کا نام ہے جوزہ آٹھویں بیوی کا نام کیا ہے اور نویں بیوی کا نام ہے رملہ. حضرت امیر حضرت علی المرتضی کی نو بیویاں ہیں ان نو بیویوں کی اولاد ہے ان نو بیویوں کے لڑکے ہیں نو ان نو بیویوں کے توجہ کریں ذرا حضرت علی کے کل لڑکے 15 ہیں ہاں جی ایک منٹ یعنی ان لڑکے ان نو بیویوں کے لڑکے 9 ہیں حضرت علی کے ویسے لڑکے تو 15 ہیں لیکن ان نو بیویوں کے 9 لڑکے ہیں اور 18 حضرت علی کی لڑکیاں ہیں اور 18 حضرت علی کی باقی حضرت علی کے 7 لڑکے 6 لڑکے کس سے ہیں؟ باندیوں سے. باقی لڑکے باندیوں سے باقی 6 لڑکے باندیوں سے. حضرت علی کے 15 لڑکے اور حضرت علی کی 18 لڑکیاں ان 15 لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام ابو بکر ہے ایک لڑکے کا نام اور ایک لڑکے کا نام عمر اطرف ہے عمر اطرف تاریخ میں اطرف لکھا ہے وہ علیحدہ تفصیل ہے لمبی ایک لڑکے کا نام عمر ہے ایک کا نام عبید اللہ ہے ایک کا نام عثمان ہے اور ایک تاریخ میں نے یہ بھی پڑھا حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام معاویہ بھی ہے حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام زینب بھی ایک لڑکے کا نام طلحہ بھی ہے ایک لڑکے کا نام زبیر ہے حضرت علی المرتضی کے ایک لڑکے کا نام زید الاکبر بھی ہے یہ حضرت علی کے لڑکے ہیں سوا اور حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام زینب ہے حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام عائشہ ہے حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام حفصہ ہے حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام میمونہ ہے حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام ام حامی ہے یہ حضرت علی کی بچیاں ہیں حضرت علی نے ان کا نام رکھا میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر علی المرتضی کا ابو بکر سے اختلاف تھا عمر فاروق سے اختلاف تھا عثمان غنی نے نعوذ باللہ علی کا چھین لیا تھا تو علی نے اپنے بچوں کا نام دشمن کے ناموں پر کیوں رکھا ابو بکر کے نام پر کیوں رکھا عمر کے نام پر کیوں رکھا عثمان کے نام پر کیوں رکھا ایک رافضی مجھے کہنے لگا کہ علی نے اپنے دشمنوں کے نام پر بچوں کا نام اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے تاکہ دشمن ہر وقت سامنے میں نے کہا تم پھر اس طرح کرو آج کے بعد اپنے کسی بیٹے کا نام شمت رکھو ٹھیک ہے کسی بیٹے کا نام یزید رکھو کسی کا نام ابن زیاد رکھو تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہے یہ تو بات اور علی المرتضی ایک بات پر میں دنیا رفت کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ بتاؤ دنیا کا کون سا کام ہے کہ جس میں علی ابو بکر کے ساتھ شریک نہیں تھا ایک کام تو ابو بکر صدیق خلیفہ بس علی نے بیعت نہیں کی ابو بکر صدیق کی بیوی نے حضرت فاطمہ کی تیمارداری نہیں کی ابو بکر صدیق کی بیوی فاطمہ کا جنازہ نہیں تیار کیا ابو بکر صدیق کی بیوی اما بنت عویس نے حضرت فاطمہ الزہرا کو غسل نہیں دیا, اور پھر جب غسل دے دیا, جنازہ تیار کر لیا, تو جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی چڑھا رکھا گیا, تو حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا, صدیق اکبر نے فرمایا, علی یہ بیوی آپ کی, اس کا جنازہ آپ پڑھائیں. حضرت علی نے جواب دیا کہ اے جانشین رسول, میں نے حضور سے سنا ہے, اے جانشین رسول میں نے حضور سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے اور سنیوں کی کتاب ترمذی شریف میں موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے, لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره, کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح کے کھڑا. چنانچہ حضرت علی مرتضی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھا, اور حضرت حسن نے بھی پیچھے جنازہ پڑھا, حضرت حسین نے بھی پیچھے جنازہ پڑھا. اگر ابو بکر صدیق سے علی کو اختلاف تھا, دشمنی تھی, جنازہ پیچھے کیوں پڑھا؟ امامت قبول کیوں کی؟ اقتدا قبول کیوں کی؟ خلیفہ کیوں بنا؟ اور جب دو سال تک صدیق خلیفہ رہے تو علی المرتضی ان کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں کیوں پڑھی؟ ان کو اپنا امام کیوں بنا؟ اگر نمازیں نہیں پڑھتا تو بتاؤ علی نے اور کوئی مسجد بنائی ہے تو وہ دکھاؤ. اگر اور کوئی مسجد علی نے نہیں بنائی اور صدیق کو اپنا امام مانا تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی کہ علی کو تو صدیق کو امام مانے اور تم صدیق کو گالیاں دیتے رہو؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کی ایسے رشتہ داری بھی بڑی قریبی ہے. رشتہ داری اتنی قریبی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شہنشاہ ایران کی دو لڑکیاں قید ہو کر عمر فاروق کے دربار میں لائی گئی. ایک لڑکی کا نام شجہان ہے, ایک لڑکی کا نام نفیسہ ہے. حضرت عمر نے کہا, حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ لڑکیاں شہزادیاں ہیں, ان شہزادیوں کے لیے مجھے دو شہزادوں کی تلاش ہے. تو فاروق اعظم نے دو شہزادے کون سے تلاش کیے؟ شاہجہاں حضرت حسین کو دے دی, علی کے بیٹے حسین کو, اور نفیسہ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کو دے دی. اب دیکھیے یہ دونوں بہنیں ہیں, یہ شاہجہاں وہی کی ہے جو بعد میں شہر بانو کے نام سے مشہور ہوتی ہے. یہ دونوں بہنیں, ان دونوں بہنوں کی آگے اولاد پیدا ہوئی, یعنی حضرت حسین کے گھر میں جب یہ شاہجہاں آئے تو اس شاہجہاں کے وطن سے زین العابدین پیدا ہوئے. یہ زین العابدین حضرت علی کے پوتے بنے. اور جب محمد بن ابی بکر کے گھر میں یہ نفیسہ آئی تو محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا. وہ قاسم ابو بکر کا پوتا لگا, یعنی علی المرتضی اور ابو بکر کے دونوں پوتے آپس میں خالہ زاد بھائی بھی. رشتے داری اتنی قریبی ہے کہ ان کی تو اولاد میں آپ میں تعلق ہے, ان کی تو اولاد کا آپس میں پیار ہے. اور میرے دوستو علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جو ابو بکر صدیق کی خلافت پر, ابو بکر صدیق کی وفات پر جو خطبہ دیا ہے, اس خطبے جیسا خطبہ آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا, میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. علی المرتضی نے اتنی شان صدیق کی بیان فرمائی ہے. میں دعوے کہتا ہوں کہ علی المرتضی کی فصاحت و بلاغت کا وہ ایک شاہدار خطبہ ہے. علی المرتضی بلاغت کا امام ہے, علی فصاحت کا بادشاہ ہے, علی علم بدی اور بیان کا بادشاہ ہے. علی المرتضی ایسا لفظ بولتا ہے جس طرح قرآن کے کلام میں اعجاز ہے, اسی طرح علی کے کلام میں بھی اعجاز. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں علی المرتضی نے فرمایا, حضرت فاروق کا جنازہ جس چارپائی پر پڑا تھا تو علی المرتضی نے کہا, او لوگوں, روئے زمین پر اس چارپائی والے میں بہتر کوئی نہیں. جب حضرت فاروق اعظم کا جنازہ رکھا تھا تو علی نے فرمایا, روئے زمین پر اس چارپائی والے سے بہتر کوئی نہیں. علی المرتضی جس کو آج رافضی اپنا امام کہتا ہے, اپنا امیر المومنین کہتا ہے, اپنا مقتدا کہتا ہے, وہ عمر کے بارے میں کہے کہ اس سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں, اور ایران کا آدم خور اس عمر کو کہا سکتا ہے, تو میں کیوں نہ کہوں کہ جس طرح وہ عمر کا دشمن ہے اس سے بڑا وہ علی المرتضی کا. ان کو علی سے کیا تعلق ہے؟ ان کا علی سے کیا پیار ہے؟ ان کا علی سے کیا تعلق ہے؟ ان کا شیر خدا سے کیا تعلق ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا اتنا بڑا فقیر ہے, اتنا بڑا چیف جسٹس ہے مدینے کی سپریم کورٹ کا, علی المرتضیٰ کھڑے، ذرا توجہ کریں، مدینہ منورہ کے ایک بازار میں حضرت علی کھڑے، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا دور ہے، ایک آدمی کو پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی ہے، اس نے حضرت علی سے کہا اے علی میں بے گناہ اور پولیس مجھ بے گناہ کو سنسار کرنے اور قتل کرنے جا رہی ہے. حضرت علی نے فرمایا بھائی تیرا قصور ہوگا. اس نے کہا میرا کوئی قصور نہیں. انہوں نے پولیس والوں سے پوچھا تو اس کو کہاں لے جاتے، تو پولیس والوں نے کہا اس کو ہم قتل کرنے لے جا رہے ہیں، قصاص لینے جا رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ پولیس نے کہا جی اس نے اپنے مالک کو قتل کیا، اس نے اپنے مالک کو. حضرت علی نے پوچھا بھائی تم نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی قتل کیا ہے. تو فرمانے لگے پھر تو بے گناہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے لیکن میں بے گناہ ہوں. بڑی عجیب بات کہی. حضرت عمر فاروق کے دور کی عدالت نے فیصلہ اس کے قتل کا کر دیا اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لڑکے نے کہا کہ آپ میرے قتل کی دوبارہ تفتیش کرائیں، میں بے گناہ ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور تو مانتا ہے کہ میں نے مالک کو قتل کیا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ تفتیش کریں، میں ویسے بے گناہ ہوں، قتل میں نے مالک کو کیا ہے لیکن میں بے گناہ ہوں. بڑی عجیب بات ہوگی. حضرت علی تشریف لے گئے حضرت عمر کے پاس، فرمایا اس قتل کی تفتیش مجھے کرنے کی اجازت دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا علی تم سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے، تم فیصلہ کرو. حضرت علی فیصلہ کرنے لگے ہیں، توجہ کریں. حضرت علی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو قتل کیا؟ اس نے کہا جی قتل کیا ہے. کیوں قتل کیا؟ کہنے لگا میرا مالک مجھ سے برائی کا ارادہ کرتا تھا، میں نو عمر ہوں، وہ بدفعلی کرنا چاہتا ہوں، برائی کرنا چاہتا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا. اور حضور کا فرمان ہے کہ عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے اس کے لیے کوئی حد نہیں. اے علی میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے قتل کیا تو میں تو بے گناہ ہوں، اگر میں نے اس کو مارا ہے تو عزت کو بچایا ہے. حضرت علی نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ اس نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا؟ کہنے لگا گواہ کوئی نہیں، جو فیصلہ اس عدالت نے کیا تھا گواہ نہ ہونے کی بنیاد پر کیا تھا، وہ فیصلہ اپنی جگہ صحیح تھا. لیکن حضرت علی کی ذہانت اور ان کی عقدہ کشائی اور حضرت علی کا فہم، حضرت علی کا مادہ تسلیم، حضرت علی کی تعمق نظری کو آپ دیکھیں. فرمایا تیرا مالک کیسا تھا؟ کہنے لگا میرا مالک قوم لوط کا فیل کرتا اور بہت بدتمیز آدمی، اور اس کی عادت یہی تھی کہ وہ لڑکوں سے برائی کے ارادے کرتا، صبح شام کا یہ کام. حضرت علی نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ؟ جنہیں کا گواہ کوئی نہیں. اب دیکھیں بھائی وہ کب تو نے قتل کیا؟ کل قتل کیا. حضرت علی نے فرمایا تین دن ٹھہر جا، تین دن ٹھہر جا. تین دن کے بعد اس مقتول کے وارثوں کو حضرت علی نے بلایا اور جا کر کہا کہ بھائی جس آدمی، تمہارا جو آدمی ہے جو قتل کیا گیا اس کی قبر کہاں؟ حضرت علی اس لڑکے کو پولیس کو اور وارثوں کو لے کر قبرستان چلے گئے. انہوں نے بتایا یہ قبر ہے. حضرت علی نے فرمایا یہ قبر کھودو. قبر کھودی گئی تو اس قبر میں وہ آدمی کوئی نہیں تھا. قبر کھودی گئی تو آدمی، حضرت علی نے فرمایا قبر کو بند کرو، قبر بند ہو گئی. حضرت علی نے آ کر حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ لڑکا بے گناہ. حضرت علی نے فرمایا یہ لڑکا بے گناہ ہے. بھئی یہ لڑکا کیسے بے گناہ ہے؟ حضرت علی نے حضور کی ایک حدیث بیان فرمائی، فرمایا حضرت علی نے نور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی قوم لوط کے فن سے تعلق رکھتا ہوگا جب وہ مر جائے گا لواطت کی ماری والا اس کی قبر میں جانے کے ساتھ تین دن کے اندر اندر اس کی لاش کو قبر سے نکال کر قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جائے گا. تین دن کے بعد قبر کو کھودا تو وہ قبر میں نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ برائی کا ارادہ کرتا تھا اور اس میں یہ بیماری تھی. اس موقع میں حضرت عمر نے فرمایا لولا علی اللہ علیہ عمر, اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک. یہ فیصلے کی بات ہے میرے دوست. اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے حضرت معاذ کے بارے میں بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ لولا معاذ لہلک عمر, کہ جس وقت حضرت معاذ نے فرمایا تھا کہ اے امیر المومنین اس عورت پر تم حد لگانا چاہتے ہو, یہ عورت تو حاملہ ہے, اور حضور نے فرمایا کہ جب تک حمل وضع نہ ہو جائے, جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے حد نہیں لگتی. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا لولا معاذ لہلک عمر, اگر آج معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک. ایک لڑکا مدینے کی گلیوں میں حضرت علی کو بلانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ پر ناجائز طور پر حد قذف جاری کی جانے والی ہے, اے علی میں بے گناہ ہوں مجھے بچائے. حضرت علی تشریف لائے, فرمایا بھی کیا بات, کہنے لگا جی میں بے گناہ ہوں. پولیس سے کہا پھر کیا بات ہے, کیا جرم ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس لڑکے نے وہ جو سامنے عورت ہے اس پر تہمت لگائی ہے اور تہمت کے جرم میں اس کو 80 کروڑ کی سزا دینے کے لیے پولیس لے جا رہی ہے. بڑی عجیب بات ہوگی. اس لڑکے نے کہا کہ اے علی اصل بات یہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ میری ماں ہے, وہ عورت میری. لیکن اب جب اس عورت نے سنا کہ یہ لڑکا مجھے اپنی ماں کہتا ہے, عورت چیخ کر کہتی ہے علی نہیں میں اس کی ماں نہیں ہوں. اس عورت کا بھائی ساتھ تھا, اس بھائی نے کہا اے علی ہماری بہن کی تو بھی شادی نہیں ہوئی, یہ لڑکا اس کا کیسا لڑکا بن گیا؟ تہمت کیا تھی کہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں عورت کا, بھائی اس کے کہتے ہیں ہم نے بہن کی شادی ابھی تک نہیں کی. اب تہمت تو ہو گئی نا, تہمت تو ہو گئی, کسی تہمت کا جرم تھا. بڑی عجیب بات. حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا اس کی تفتیش مجھے کرنے کی اجازت دی جائے. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تفتیش گئی. آج بھی تفتیشیں ہوتی ہیں, جہاں سے پیسہ زیادہ چلا جائے اس کی تفتیش گول ہو جاتی, دوسرے کی تفتیش, پیسہ ایک رفع آ گیا بھائی بڑا تفتیشی افسر ہے فلاں تفتیشی افسر رام سکتا ہے. کیا کھائی ہے؟ وہ جی پیسے نہیں لیتا. میں نے ایک تفتیشی افسر کے بارے میں سنا کہ وہ پیسے نہیں لیتا, لیکن بعد میں پتا چلا پیسے نہیں لیتا لیکن وہ موٹی موٹی ویسے چیزیں لے لیتا. مطلب کسی سے 10,000 کا فرنیچر لے لیا, پیسے نہیں لیتا, 20,000 کا خوبصورت ایرانی قالین لے لیا. ویسے کہتے پیسے کوئی لیتا بڑا اچھا. کسی سے کوٹھی لے لی, قتل چھوڑ دیا کوٹھی, پلاٹ لے لیا, پیسہ کوئی نہیں لیتا, قسم ہے جو پیسہ لیا. ایسے بھی تفتیش لیتا, ٹھیک ہے نا, ایسے لوگوں پر لعنت بچتی. لیکن آج ایک ایسے تفتیشی افسر کی بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑی عقل والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر خلافت کے کاموں میں مصروف ہے, علی المرتضیٰ زہر رسا کے ساتھ تفتیش کرتے ہیں. اب وہ لڑکا کہتا ہے یہ میری ماں ہے, عورت کی میری شادی نہیں ہوئی, مسئلہ عجیب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا علی آپ اس کی تفتیش کریں. اب تفتیش ہونے لگی. حضرت علی دونوں کو مسجد میں لے آئے, مسجد میں لا کر کہا دونوں سے کہ اس کاغذ لکھ دو کہ جو فیصلہ علی کرے گا وہ ہمیں منظور ہے, جو فیصلہ علی کرے وہ ہمیں منظور ہے. اب جناب علی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑکی سے پوچھتے ہیں واقعی تیری شادی نہیں ہوئی, اس عورت سے کہتے ہیں. اس نے کہا نہیں جی میری شادی نہیں ہوئی. اس لڑکے سے کہا واقعی تو اس کا لڑکا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اسی عورت کا لڑکا ہوں. حضرت علی نے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کوئی گواہ نہیں, لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کون سا گواہ ہوتا ہے؟ گواہ کوئی نہیں, لیکن میں ہوں اس کا لڑکا. اب کو اور کہتی ہے میری شادی میں ابھی تک کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. حضرت علی نے فرمایا اچھا تیری شادی نہیں ہوئی؟
نہیں ہوئی.
اس لڑکے کا بازو پکڑا. حضرت علی نے اس لڑکے کا بازو پکڑا اور اس عورت کا بازو پکڑ کے کہا کہ ان دو گواہوں کے سامنے میں نے اے عورت تیرا نکاح 500 درہم کے بدلے میں اس لڑکے سے کر دیا.
ہائے بڑی عجیب بات ہے.
جب حضرت علی نے اس عورت سے کہا اس لڑکے کو پکڑایا اور وہ بازو پکڑ کر لڑکا اس عورت کو اندر لے جانے لگا تو عورت چیخ کر کہتی ہے اے علی بیٹے کا نکاح ماں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے کا نکاح ماں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات کہی. حضرت علی مرتضیٰ کا یہ فیصلہ سنا دنیا دنگ رہ جاتی ہے. علی کے ذہن میں تھا کہ کوئی اور ایسا طریقہ نہیں ہے جو اس کیس کی تفتیش کرے. حضرت علی نے پوچھا اس عورت سے تھا یہ تو تیرا کلوتا بیٹا ہے تجھے اس پر فخر کرنا چاہیے. تو کہتی ہے میری شادی ہے. کہنے لگی میرا خاوند فوت ہو گیا. یہ ایک لڑکا تھا بچہ کس اور جگہ رہتا تھا. میرے بھائیوں نے کہا کہ اس خاوند کی بڑی جائیداد ہے. وہ جائیداد کو کم کرنا چاہتے تھے. اگر یہ لڑکا میں مان لوں تو جائیداد ساری لڑکا لے جاتا ہے اور میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے تو میں اپنے بھائیوں کے چکر میں آ گئی. حضرت عمر کو جب اس پکے کا پتہ چلا کہ شیر خدا نے یہ فیصلہ کیا تو عمر نے فرمایا لولا علی جل اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا تعلق تھا. ایک بات عرض کر کے ختم کرا ہوں. حضرت ام کلثوم حضرت علی کی علی المرتضیٰ کی صاحبزادی ہے. ان کا نکاح حضرت فاروق کے آدم سے ہوا. یہ بھی ان کی محبت کی دلیل ہے. لڑائی کی دلیل تو نہیں, جھگڑے کی دلیل تو نہیں. ادھر کہتے ہیں علی مشکل کشا تھا, ادھر کہتے ہیں زبردستی نکاح لڑکی کا ہو گیا. زبردستی بھی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا؟ یہ بڑی جہالت کی بات ہے میرے دوست. مجھے بڑا افسوس ہے, مجھے بڑا دکھ ہے کہ بہت لمبا سارا وقت ہمارے سفر میں ضائع ہو گیا. اس لیے انہیں چند گزشات پر میں ختم کرتا ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں طاہر صاحب اور ان کے بھائی خالد صاحب کو اور ان کے معاونین کو کہ جنہوں نے ولادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ عظیم شان کانفرنس کا انعقاد کیا. وآخر دعوانا اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کو قبول فرما. حضور کی محبت نصیب فرما, عطا فرما اور ان کی ضروریات بھی پوری فرما. اے الہ العالمین پورے ملک میں جہاں جہاں سپاہ صحابہ کام کر رہی ہے اللہ ان کو بڑی ترقی عطا فرما. مولانا حق نواز صاحب کی عمر دراز فرما اور ان کے جذبوں کو اور توانائی بخش دے. اے اللہ ان کے ناموں میں برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد. Oh.